الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رحمان کے بندے لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے پیارے رب عز و جل کے پیارے بندوں کے جو اوصاف ہیں، ان کے جو کام ہیں، ان کے جو طریقہ کار ہیں، ان کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب تک ہم ان کے تین اوصاف سن چکے ہیں کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام، یعنی عاجزی ان کے ساری اختیار کرتے ہیں، غرور و تکبر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بلا وجہ اور بے فائدہ گفتگو کرنے سے یہ گریز کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کا ایک وصف یہ ہے کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب عز و جل کے لیے سجدے میں اور قیام میں ساری رات گزارتے ہیں۔ ان اوصاف کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہم پچھلے سلسلوں کے اندر کر چکے ہیں۔ آج کے سلسلے میں مزید جو آگے ان کی خوبی بیان کی ہے، ان کا جو وصف بیان کیا ہے، ان چوتھا وصف، وہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندوں کے بارے میں فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے جو کہ انتہائی شدید دردناک ہے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا اور کافروں سے جدا نہ ہونے والا ہے، بے شک جہنم بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے بندوں کے ان اوصاف کا ذکر کیا کہ جو وہ مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں، ان سے میل ملاپ ان کا کیسا ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان یہ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تنہائی کا، شب بیداری کا تذکرہ کیا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی یہ جو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں پر یہ نازا نہیں ہوتے، ان خوبیوں کے اوپر یہ تکبر نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے، اتنے اعمال کرنے کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے بے نیاز نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے سے بے نیاز نہیں ہوتے، بلکہ ان کا وصف یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت جو گفتگو کی ہے، اس میں چند ہمارے لیے عبرت کے مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی بات، علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان یہ خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے، الایمان بین الرجاء والخوف، کہ ایمان یہ خوف اور امید کے درمیان ہے، یعنی مومن بندہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید بھی رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومن بندوں کے بارے میں اولاً یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی نیک اعمال کرنا چھوڑتے نہیں ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رب عز و جل سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں اور نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھنی ہے کہ وہ اپنی رحمت سے ہمارے ان اعمال کو قبول کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرنا چاہیے کہ ہم چاہے کتنے ہی نیک اعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر احسانات کیے، جو ہماری بندگی ہے، ہم اس بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید بھی رکھنی ہے۔ دونوں کے درمیان ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے بھی رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید بھی رکھتے رہیں۔ یہاں کچھ علماء نے تفصیل بیان کی کہ کون سی چیز یہ افضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنا، کس کے اوپر بندے کو زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ ارشاد فرمایا علماء نے کہ بندہ جب زندگی گزار رہا ہے، عام حالت کے اندر ہے، ایسی کیفیت نہیں ہے کہ اس کو لگے کہ ابھی میرا انتقال ہو جائے گا، یعنی موت والی کیفیت، نزہ والی کیفیت اس کے اوپر طاری نہیں ہے، تو اس کیفیت میں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف غالب ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے، میرے کسی کام کی وجہ سے میرا رب عز و جل مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ کیفیت خوف کی اس کے اوپر غالب رہنی چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونی چاہیے، لیکن بوقت موت جب انتقال کا وقت ہو تو اس وقت بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے کہ اگر میں گناہگار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزاری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحمان ہے، یہ غفور ہے، یہ غفار ہے، وہ میرے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو بوقت موت بندہ اس بات کی امید رکھے اور اس کی کیفیت میں اللہ کی رحمت کے اوپر بھروسہ زیادہ ہو، اور اسی بھروسے کے اوپر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی رحمت سے راضی ہوگا۔ اور جو نیکوکار ہے، جس نے ساری زندگی نیکیوں کے اندر گزاری، تو وہ یہ سوچے کہ اگرچہ کہ میں نے نیک عمل کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان شان تو یقیناً وہ نیک عمل نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحم فرمانے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، لہٰذا وہ اپنی رحمت سے میرے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ یہ امید، یہ کیفیت جو ہے وہ موت کے وقت زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح جس کا انتقال ہو رہا ہے، بوقت موت نزہ کی جو کیفیت ہے، اس حوالے سے بھی علماء نے یہ ارشاد فرمایا، جو قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ جس کی موت کا وقت قریب ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی آیات، احادیث، واقعات یہ سنائیں، تاکہ اس کی امید بڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اس کا بھروسہ یہ بڑھتا چلا جائے۔ اور بندہ جب ایسی کیفیت کے اندر ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ یعنی حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو بندہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اس کی صورت بھی علماء نے یہی بیان کی کہ عمومی طور پر بندے کو چونکہ موت ناپسند ہوتی ہے، اسے مرنا پسند نہیں ہوتا، لیکن جب نزا کی کیفیت طاری ہو گئی، موت کا وقت بالکل قریب آ گیا، تو اب اس کو رحمت کی امید دلائی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں بتایا جائے، جنت کے بارے میں بتایا جائے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا شوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے کہ تمام کے تمام لوگ، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ سارے کے سارے یہ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک بندہ ہوگا کہ جو جنت کے اندر جائے گا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی رحمت سے امید رکھوں گا کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں گا، یعنی ایسی امید مجھے ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر کامل بھروسہ۔ اور فرمایا کہ اگر یہ اعلان ہو کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، یعنی سارے مسلمان جنت کے اندر جائیں گے لیکن صرف ایک، تو مجھے اس بات کا خوف ہوگا کہ کہیں وہ ایک بندہ میں ہی نہ ہوں کہ جو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ تو اس طرح کی رحمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید ہونی چاہیے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بندے کو ڈرنا چاہیے۔ البتہ یہ یاد رکھیے کہ علماء یہاں پر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ عمومی طور پر جس سے ڈرتا ہے اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اس سے بھاگتا ہے جب اس کے اوپر کسی کا خوف طاری ہوتا ہے تو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ بندے کے دل میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ اس کا اندازہ ہم انہی آیاتوں سے لگائیں کہ یہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر گریہ و زاری کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کتنے کامل انداز میں کر رہے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ لوگ اپنے رب عز و جل کے سامنے سجدے میں پڑے ہوتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، اسی حالت کے اندر ساری رات گزارتے ہیں، تو ان کی راتیں اس طریقے سے گزرتی ہیں۔ تو بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، تو وہ اس کے قریب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ جو اس آیت کے تحت علماء نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ جن لوگوں کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ کبھی بھی اپنی نیکیوں کے اوپر نازا نہیں ہوتے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ انتہائی عبادت گزاری اور پرہیزگاری کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو خود کو گناہگاروں میں شمار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کو شمار نہیں کرتے اور اپنے احوال کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کرتے رہیں، نیک اعمال بجا لاتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ شریعت پر ہم عمل کریں، فرائض کو بجا لائیں، واجبات کو بجا لائیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید تو رکھتے ہیں لیکن امید کے معنی کو نہیں سمجھتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنے کس طرح چاہیے انہیں صحیح اس کا معنی معلوم نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو بڑے احسن طریقے سے ارشاد فرمایا، پہلے تو حدیث پاک ذکر کی کہ وہ شخص کے جو بغیر عمل کے جو موت کے بعد کے کام ہیں ان کو ان کی تیاری کرتا نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھتا ہے تو ایسا بندہ یہ بے وقوف ہے، ایسا بندہ بے وقوف ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ جب کھیتی باڑی کرتا ہے، کسی چیز کی کھیتی کرنا چاہتا ہے، کوئی فصل اگانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اچھی زمین کو تلاش کرتا ہے کہ جہاں پر وہ اپنی فصل اگا سکے۔ اچھی زمین تلاش کرے گا، اس کو اس میں بیج اندر بوئے گا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہل چلائے گا۔ ہل چلانے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر امید رکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی جو روشنی ہے، جو کرنیں ہیں، وہ میرے ان کھیتوں کے اوپر ڈالے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میری جو کھیتی ہے وہ اگ آئے گی۔ تو اس نے اپنے طور پر سارے اعمال کیے، نیک کام کیے، اس کے بعد اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھی، تو ایسے بندے کو عقل مند کہا جائے گا کہ ہاں یہ سمجھدار ہے، عقل مند ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص پتھریلی زمین کے اوپر ایسے ہی بیج ڈال کر آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس بات کی امید رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کھیتی اگا دے گا، تو لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے کہ یہ بے وقوفی ہے، تم پہلے جو زمین ہے وہ تو صحیح تلاش کرو، اس کے اندر بیج ڈالو، پھر اس پر ہل چلاؤ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بارش نازل فرمائے گا تو تمہاری کھیتی اگے گی، ورنہ اس طرح جو تم نے کام کیا ہے یہ تو بے وقوفی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر آخرت کے حوالے سے ہے کہ بندہ نیک اعمال کرتا رہے، نیک اعمال کے ذریعے اپنی کھیتی کو اگاتا رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش کی امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے میرے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے گا۔ تو رحمت کا حقیقی معنی یہ ہے۔ اس آیت کے تحت علماء نے خاص طور پر ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ بندہ کبھی بھی دعا سے مستغنی نہ ہو، دعا سے بے نیاز نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، چاہے کتنی ہی نیک اعمال کرے، کتنی ہی عبادتیں کرتا رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہے، اس کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اور اس بات کو انتہائی ناپسند فرماتا ہے کہ اس سے دعا نہ کی جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر خود سے دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک دو آیتیں سناتا ہوں آپ کو اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد کچھ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ یہاں جو عبادت کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دعا ہے، کیونکہ پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے دعا کا ذکر فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کرنے والے یعنی میری دعا سے رکنے والے ہیں، تو سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں دھتکارے ہوئے ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اس سے دعا مانگی جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے، یعنی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اپنے پیارے بندوں کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیے کہ وہ اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، جبکہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ میری عبادت سے یعنی مجھ سے دعا سے غافل رہتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، یہ لوگ جہنم کے اندر دھتکارے ہوئے داخل کیے جائیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کی گمان کے پاس ہوتا ہوں، یعنی وہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس سے ویسا ہی کرتا ہوں، جیسا مجھ سے گمان رکھے گا، جیسی مجھ سے امید رکھے گا، ویسا ہی میں اس کے ساتھ کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت بات اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم و قدرت یہ تو ہما وقت ہر وقت بندے کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے اور اس کا علم بندے کے ساتھ ہے، یعنی بندے کے بارے میں ہر بات کو وہ جانتا ہے۔ تو علم اور قدرت کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت بندے کے ساتھ ہے۔ یہاں خاص طور پہ فرمایا کہ جب بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاص کے ساتھ اس کے طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص معیت حاصل ہوتی ہے، خاص قربت اس کو حاصل ہوتی ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوتا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب دعا کر رہا ہوتا ہے تو دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسے حاصل ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ اب جب وہ دعا مانگ رہا ہے تو اگرچہ اس کی دعا کا اثر ظاہر نہ ہو، اس کا رزلٹ اس کو نہ ملے، اس کی بظاہر دعا اس کو قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی، لیکن کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسے حاصل ہو رہا ہے، نزدیکی اسے حاصل ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کر اور اسے کیا چاہیے؟ اگر یہ چیز اسے مل جاتی ہے تو ہزاروں جو دعائیں وہ مانگ رہا ہے وہ تمام کی تمام اس کے اوپر قربان یہ کی جا سکتی ہیں۔ تو جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے رحمان کے یہ بندے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، کہ وہ راتوں میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں، قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، کہ ان کو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے حاصل ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے اور ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور یہ لڑائی قیامت تک جاری رہے گی۔ یعنی کوئی بلا اترنے والی ہوتی ہے، بندے پر مصیبت آنے والی ہوتی ہے اور وہ دعا مانگتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دعا اس بلا سے جا کے ملتی ہے اور ان دونوں میں آپس میں الجھاؤ ہوتا ہے، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے اور دعا اس بلا کو نیچے اترنے نہیں دیتی، اس بندے کے اوپر آنے نہیں دیتی، یہاں تک کہ قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے اور اس کی دعا کا جو رزلٹ اور اثر ہوتا ہے وہ دنیا میں اس کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا، لیکن وہ دعا ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی کوئی مصیبت پریشانی ٹال دی گئی ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر وہ مصیبت پریشانی آنے والی ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس بلا کو، مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی اس کی تقدیر کے اندر یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ جب بندہ دعا کرے گا تو اس دعا کی وجہ سے اس کی بلا کو، اس پریشانی کو دور کر دیا جائے گا۔ تیسری صورت علماء نے یہ بیان فرمائی جو سب سے بڑھ کر دعا کا نتیجہ اور اثر ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے اور دنیا کے اندر اس دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تو وہ دعا اس کے لیے قیامت کے دن کا ذخیرہ بنا کے رکھ لی جاتی ہے۔ یعنی جب وہ بندہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جو دعائیں اس کی قبول نہیں ہوئی تھیں ان کے بڑے بڑے ذخیرے دیکھے گا، اسے پتہ چلے گا کہ اس کی دعا کا ثواب ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہو سکی تھی، تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور اس کا بدلہ مجھے آج کے دن دیا جاتا۔ تو احادیث طیبہ بہت کثیر موجود ہیں کہ جس میں دعا کے فضائل یہ بیان کیے گئے ہیں، اور ایک حدیث پاک میں ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں اس کو تلاش کریں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر وہ لمحات، وہ رحمتیں ہمیں حاصل ہو گئیں تو پھر اس کے بعد کبھی بھی رسوائی نہیں ہے، کبھی بھی کوئی خرابی نہیں ہے۔ اب وہ کب بندے کو ملے یہ اسے معلوم نہیں ہوتا، لہذا بار 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 اسے دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ کسی بھی وقت اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی یہ خاص لمحات نصیب ہو جائیں، اور اگر یہ نصیب ہو گئے تو اس کے بعد کبھی بھی اس کو رسوائی یہ نہیں ملے گی۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اگر ہم غور کریں تو ایک تو یہ خاص دعا ہوتی ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مختلف اوقات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں کی، ان دونوں کو دیکھیں تو آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر کثرت کے ساتھ دعا مانگنا یہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، کثرت سے دعا کرتے، اور مختلف مواقع پر اگر ہم دیکھیں تو صبح سے رات تک حضور علیہ السلام کی کئی دعائیں احادیث طیبہ میں ملتی ہیں۔ صبح اٹھے تو اٹھتے وقت کی دعا یہ موجود ہے کہ اٹھ کر ہم نے کیا پڑھنا ہے، کپڑے تبدیل کرنے ہیں تو اس وقت دعا ہم نے کیا پڑھنی ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے تو کیا دعا پڑھنی ہے، مسجد کے اندر داخل ہونا ہے تو ہم نے کیا دعا پڑھنی ہے، رات کو سونا ہے تو کیا دعا پڑھنی ہے، کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، دودھ پینا ہے، ان تمام اوقات کے اندر کیا ہم نے پڑھنا ہے، وہ دعاؤں کی صورت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے ہمیں اس بات کی خاص ترغیب دی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کثرت کے ساتھ دعا کرتے رہیں۔ آخری بات رحمان کے بندوں کی اس حوالے سے جو آج کے سلسلے کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرات جہنم کے عذاب سے بے پرواہ نہیں ہوتے، ان کو جہنم کی یاد رہتی ہے، یعنی عبادت کرنے کے باوجود ایسا نہیں کہ وہ جہنم کے عذاب کو بھول جائیں بلکہ وہ جہنم کو یاد رکھتے۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ رات کو جب آتے بستر پر لیٹتے تو اچانک بیٹھ جاتے، اور بعض ہوتے جو کروٹیں بدلتے اور کہتے کہ ہمیں جہنم کی یاد آ رہی ہے، یہ سوچ کر کھڑے ہوتے اور ساری ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزارتے، روتے ہوئے گزارا کرتے تھے۔ یعنی اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود، اتنے اچھے اور نیک اعمال کرنے کے باوجود وہ جہنم کے عذاب سے ایسے بے پرواہ نہیں ہوتے تھے کہ ہم نے جہنم سے ہم بالکل محفوظ ہو گئے، حتیٰ کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی جہنم کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے بچنے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو یقینی طور پر جنتی ہیں اور جنت کے اندر انہوں نے جانا ہی جانا ہے، اس کے باوجود وہ تعلیم امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی جہنم کے عذابات کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے کہ جہنم وہ مقام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے لیے، گناہگاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، کفار کو ہمیشہ کے لیے اس میں داخل کرے گا، اور گناہگار جو لوگ ہوں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت خاصہ نہ ہوئی اور ان کو بخشا نہ گیا، یعنی اول وقت میں نہ بخشا گیا، ان کے گناہوں کو معاف نہ کیا گیا بلکہ ان کے گناہوں پر ان کو سزا دی گئی، تو ان کو اس جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور جہنم کا عذاب جو سب سے ہلکا عذاب ہے وہ یہ ہے کہ جہنمی کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ کھولے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے بڑھ کر عذاب اسی کو ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جہنم کے عذاب سے بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی اس کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطالعہ آپ مکتبۃ المدینہ کی کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال اس کے اندر کر سکتے ہیں کہ اس میں جہنم کے جو عذابات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو بہار شریعت اس کا پہلا حصہ ہے، اس میں بھی مفصل جہنم کے بارے میں بیان موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ ہمیں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یعنی اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یعنی ہمیں اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا گیا اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا حکم دیا گیا، تو کب بچائیں گے؟ جبکہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہو، ہمیں اس کا خوف ہو، تو اس صورت میں ہم بچنے والے اعمال کریں گے اور ایسے اعمال سے بچیں گے کہ جو اس میں لے جانے والے ہیں، جو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنے ان پیارے بندوں کا یہ وصف بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنا، جہنم کے عذاب سے ڈرتے رہنا، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر امید رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
اس کی زمین پہ آہستہ چلتے تسبیح کرتے سجدے